السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے کے نکات کر لیتے ہیں. شیطان کو برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے وہ مزید پھولتا ہے، اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میری چال کامیاب ہو گئی. نیند موت کی بہن ہے، اس لیے ہر روز رات کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. نماز میں جلدی نہ کریں. روح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور روز رات کے وقت روح کا نکلنا اور صبح کے وقت لوٹنا بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے اللہ کی. تحمل، مزاجی، حلم اللہ کی طرف سے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آخرت کا حقیقی خوف جو انسان کو فائدہ دیتا ہے وہ علم کے بعد آتا ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ وہ جم گئے، مرتے دم تک اللہ ہی کو اپنا رب کہا، تو ان کو فرشتوں کے ذریعے مدد دی جاتی ہے. عقیدے کی درستگی باقی اعمال کی درستگی کا سبب بنتا ہے. قرآن مجید شفا ہے، لیکن اس کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اگر دنیا میں کوئی عزت نہ بھی کرے تو اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے. سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے. نماز کے بعد سلام پھیر کر جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ایز لانگ ایز آپ کا وضو باقی رہتا ہے. اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کی تعریف فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ سے حیا کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہمارے خیالات ہیں ان کو بھی ہم خود واچ کریں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی انسان کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے. ہمارے گھر، ہماری دنیا ہمیں اپنے اندر اتنا نہ گم کر لے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. رات کو جب بندہ باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. نگاہوں کی خیانت سے بھی بچنا چاہیے. شرک اور غیبت یہ اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. آج میں جب چاند کو دیکھ رہی تھی صبح، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ آج تو یہ آسمان پر چمک رہا ہے اور کل اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. عیادت کرنے کی جزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اس لیے اس نیکی کو کمانے کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے. دیکھیے ہم زندگی میں کتنی چیزوں سے دلچسپیاں رکھتے ہیں اور کئی کئی کام شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر آیت کے اوپر ٹھہر کر غور کرنا چاہیے، اس کا معنی سمجھنا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک آیت جو ہے وہ درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے. تو اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی، کبھی آپ اس کے بارے میں سوچیں نا کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی، اور اس میں جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنی زیادہ خوشیاں ہوں گی انسان کو. اور دنیا میں کوئی چیز کتنی بھی آپ کو مل جائے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو چند دن کی بات ہے. قیامت کے دن انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہم دنیا میں، تو عقل مند کون ہے پھر؟ وہ جو ہمیشہ رہنے والی کو ترجیح دے اور اس کی تیاری کرے، اس دنیا میں کھو کر اس کو نہ بھولے، وہ عقل مند ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رمضان شهر الدعاء. رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دن میں یا رات میں، تنگی میں یا خوشحالی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ہم بھی اللہ کے احکامات کو کھلے دل سے قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اس سے انسان مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتا اور انسان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے، انسان ہدایت پا جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، یعنی ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے لیکن یہ مہینہ قبولیت کا ہے، اس لیے اور بھی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ یعنی انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے، آنر دیتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی عاجزی اور اپنے فقر اور اپنی محتاجی کا اقرار کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت رحم کرنے والا اور بہت عزت والا ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر وہ ان میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاس دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا یعنی اپنی اولاد کے حق میں، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی دعا آپ کی اس میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ افطاری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطره لدعوۃ ما ترد، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو وہ وقت بڑا قیمتی ہے، دن کا آخر کا، اور خاص طور پر جیسے جمعے کی آخری گھڑیاں، ان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر روزہ بھی ہو تو انسان کو پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور اس وقت باقی سب چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن یہ وقت روز روز نہیں آتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے اور کتنے رمضان باقی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہر روزے کو امپورٹنس دیں، ہر دن امپورٹنٹ، اور ہر دن اپنی دعاؤں کی کوئی فہرست رکھیں اپنے سامنے، یا وہ خاص خاص چیزیں جو آپ کو چاہیے۔ مثلا ہماری زندگی میں اگر کچھ مسائل ہیں یا کچھ ہماری اپنی ہی ویکنسز ہیں، ہماری اپنی کچھ ضروریات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، وہ بندے سے خوش ہوتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ افطاری کے علاوہ سحری کا وقت جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک اذان نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ اسی طرح پکارتے رہتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، اور ہم ہیں کہ ہمیں وہ آواز سنائی ہی نہیں دیتی. آبویسلی اس طرح تو ڈائریکٹ نہیں سنائی دے گی، لیکن اگر ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمارے دل کے اندر سے یاد دہانی آئے گی کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، کچھ مانگ لو. ہم سحری کرتے ہوئے ویسے بھی تو ادھر ادھر کی باتیں کر ہی لیتے ہیں نا، بالکل چپ کر کے تو نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر ہم بندوں سے بات کر سکتے تو دل دل میں اللہ کو بھی پکار سکتے ہیں. آپ دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بندش ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی کام ہو کے نہیں دیتا، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کیے رکھتی ہیں، آپ کو غمگین کیے رکھتی ہیں، جس میں آپ بندوں کی مدد چاہ رہے ہوتے ہیں. ان سب مسائل کا حل یہی ہے کہ اس وقت اپنے رب کو پکاریں اور اس سے مانگے اور وہ دے گا، پورے یقین سے مانگے، اس وقت کو گنوائیں نہیں، ضائع نہیں کریں. تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو کر اور گڑ گڑا کر بھی دعا کریں، کیونکہ تنہائی کی عبادت بھی بہت پسندیدہ ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. فرض نمازوں، تلاوت قرآن کے بعد، سحر و افطار کے اوقات میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا مانگیں. اور جو دعائیں آپ مانگیں گے نا، اس میں خاص طور پر دین پر اپنی استقامت کی دعا، قرآن کے علم کو مزید حاصل کرنے کی دعا، اس خیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی دعا کہ اللہ تو مجھ سے یہ کام لے لے، کیونکہ جب انسان دوسروں کو خیر بانٹتا ہے تو وہ ساری پلٹ کے اسی کی طرف واپس آتی، اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑھاتے ہیں. اصل میں جو دعا ہوتی ہے نا، وہ ہمارے جذبات کے آئینہ دار ہوتی. جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں کنسرن ہیں، ہمارا شوق کیا ہے، ہم واقعی کیا کرنا چاہتے ہیں. مثلا اگر آپ کو شوق ہے یا پریشانی ہے کہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا کریں. اگر آپ کے دل میں بخل یا تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ میرا دل کھلا کر دے اور مجھے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے. اسی طرح باقی بھی جو کام آپ نیکی کے سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے، جن کے بارے میں آپ فکر مند بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ضرور دعا کریں. ہوتا یہ کہ اس وقت اچانک باتیں نہیں یاد آتی، اس وقت تو ہمیں صرف کھانے کی ہوتی ہے کہ اب کتنے منٹ رہ گئے ہیں، تو دعائیں کم یاد آتی ہیں. اگر پہلے سے کہیں لکھ کر رکھی ہوئی ہو تو اپنی ڈائری اٹھائیں اور اس میں سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دعاؤں کی کتب، مثلا قرآنی اور مسنون دعائیں، اور اپنی بنائی ہوئی لسٹ سے مدد لیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک کتاب آپ نے اپنے لیے مقرر کر لی کہ میری کتاب ہے، اور ہر وقت آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو اپنی ذاتی دعائیں جو ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر، جیسے یہ پچھلے پیج خالی ہے نا، ان میں آپ لکھ کے رکھ لیں تاکہ دو دو کاپیاں نہ اٹھانی پڑے آپ کو. اور اس کے علاوہ جیسے آپ چلتے پھرتے دن میں کسی وقت کوئی بات آپ کو یاد آ گئی، مجھے یہ دعا کرنی، مجھے یہ چاہیے، فوراً سوچے دعا کرنی، لیکن جب قبولیت کا وقت ہوگا تو شاید وہ یاد نہ رہے، تو آپ کیا کریں، جا کے اپنی اس کتاب کے اندر لکھ لیں تاکہ جب آپ کھولیں تو آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ کو مانگنا تھا. کیونکہ انسان کے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں نا، کسی وقت ہمیں ایک چیز کی شدت سے خواہش ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد اس کو ہم بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شدت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو شدت کے اوقات میں جو کچھ کیفیات ہوں ان کو آپ ضبط کر لیا کریں، لکھ لیا کریں کہیں. مختلف مواقع سے متعلق مسنون دعائیں زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے کتاب دعا کیجئے جو ہے، دعا کیجئے کتاب کا نام ہے یہ، اس میں بہت سی نئی نئی دعائیں ہیں اور اچھی اچھی، ہر موقع کی مناسبت سے، جیسے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اور شادی کے لیے، اور مسائل کے حل کے لیے. تو اگر وہ کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو اس میں سے بھی آپ ایک ایک کر کے دعا یاد کر سکتے ہیں. نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لے جائیے، قرآن مجید پڑھیے، ذکر کیجئے، اذان سن کر جواب دیجئے اور دعا مانگیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں. مثلا آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا پہلے چلے جائیں کہ آپ وہاں جا کے اذان سن سکیں اگر ممکن ہو، اور اگر گھر میں آپ کی مسجد قریب ہے، اذان آتی ہے، تو گھر میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، تو اس صفحے پر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ چند ایک صرف نمونے کے طور پر کچھ نام لکھے گئے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب. اور خاص طور پر اپنے لیے کیا مانگے کہ یا رب مجھے ایمان، اخلاص، تقوی اور اچھے اخلاق عطا فرما. جس کو یہ دولت مل جائے گویا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. اسی طرح کچھ اور مقبول دعائیں بھی ہیں، مثلا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک آدمی نے دعا کی، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اور اپنا سوال کیا. اس کا مطلب کیا؟ اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، زمین کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، حی قیوم، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. جس بھی چیز کا آپ سوال کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شخص نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا ہے کہ جس نام کے ساتھ اسے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام جو ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کثرت سے اس نام کے ساتھ دعا کی جائے. الِغْضُوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں آپ دیکھیے کہ اس صفحے پر یہ جو دو دعائیں دی گئی نا، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، یہ دو دعائیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. اسی لیے یہ شروع میں لکھ دی گئی کہ دوسری دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیں. قرآنی اور مسنون دعاؤں کے پیج 5 پر ہیں یہ. چلیے اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
25 پارا.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه. اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہے، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا مخلوق میں سے، حتیٰ کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، سارے پھل ہر طرح کے. اور ثمرات صرف فواقع کو نہیں، فروٹس کو نہیں کہتے، بلکہ ہر پودے کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے غذا کے طور پر کھانے کے لیے، وہ اس کا ثمرہ یا پھل ہوتی ہے. ان سب کو اللہ جانتا ہے، جتنی بھی تعداد میں ہے وہ دنیا میں، جس جس موسم میں ہوتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، یعنی صرف عورت نہیں بلکہ کون سی مادہ، سب کے بارے میں. ما تحمل من انثى، انثى فیمیل کے لیے آتا ہے. اور کس نے بچہ جنا ہے؟ دنیا میں کوئی بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے کسی بھی جاندار کا وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. کوئی بھی پھر اس دن اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں مانے گا. اب دیکھیے کہ یہاں بات ہو رہی تھی اللہ کے علم کی اور پھر شرک کی بات ہوئی، تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی مادہ کب حامل ہوئی؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہاسپٹل، کوئی بھی، ہرگز نہیں. اسی طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے پھل اگ رہے ہیں یا اگے ہوئے ہیں یا نکل رہے ہیں، یا یہی بتا دیں کہ ایک شہر کی مارکیٹ میں صرف ایک پھل کی تعداد بتا دیں، وہ بھی نہیں بتا سکتے. تو علم میں بھی کوئی اللہ کا ثانی نہیں، وہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. جب اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو پھر اسی کو الہ مانو، کسی اور کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزرنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے لیے دنیا میں ہر انسان خیر چاہتا ہے، اور اس میں کیا کیا مانگتا ہے، مثلا خوشحالی، رزق کی کشادگی، تندرستی، بال بچوں کی خیر، امن، صحت، بہت سی چیزیں مانگتا رہتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی وقتی طور پر نہیں ہوتی یا فوراً نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف آتی ہے تو صبر نہیں کرتا، فیئوس قنوط، سخت مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کو بھول کر اپنی قابلیت کی بات کرتا ہے. تو یہاں انسان کی دو بدترین صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یئوس قنوط. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں صبر اور حوصلہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ خیر پر اور نہ شر پر صبر کا حوصلہ، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ اس حال سے نکال کر حالت کمال میں منتقل کر دے، بس وہی ہے. ادروائز عام انسانوں کے اندر بے صبری کا مادہ زیادہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور یوں وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جب خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر انعام کیا تھا، اور یہ کہ جو کچھ اس کو ملا ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ملا ہے. اس موقع پر وہ تکبر کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا حقدار تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی نسبت قیامت کو جھٹلانے کی طرف کی، یعنی جب انسان کو دنیا مل جاتی ہے اور مزے کرنے لگتا ہے تو آخرت ہی کو بھول جاتا ہے، اسی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے یہاں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، اگر یہاں میرے لیے اچھائی ہے تو وہاں بھی میرے لیے سب اچھا ہی ہوگا. تو اس طرح اس انسان کے اندر جہالت بھی ہے اور غرور بھی ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور سب سے زیادہ اللہ کا ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں. اس لیے تکلیف میں صبر، اور صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اس کا ہر وقت بابیلا نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ہر وقت اس کا دکھ درد اس کو سنا کر ہر طرف اس پریشانی کو پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دور بیٹھے ہوئے رشتہ دار جو ہیں ان کو بھی پریشان کر دیتے ہیں. وہ بےچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن دور بیٹھے پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو بہتر یہ تھا کہ جتنا ہم لوگوں کو بتانے میں وقت لگاتے ہیں اتنا وقت ہم کیا کرتے؟ اللہ سے دعا کرتے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے، صدقہ خیرات کرتے، نیکی کے کاموں میں اور زیادہ لگ جاتے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اندر مایوسی آتی ہے تو ہم جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف اسی غم کے گرد ہماری زندگی گھومنے لگتی، حالانکہ نیکی کے کام، نیکیوں میں آگے بڑھنا علاج ہے غموں کا. ایک طرف رکھیں ان چیزوں کو اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں، نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر شریک ہونے لگے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 وہ چیزیں جھڑنے لگیں گی آپ سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی کسی گناہ یا قطع رحمی اور قبولیت میں جلدی نہ کرے، جلدی نہ مچائے کہ فوراً فوراً میری دعا قبول ہو، اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور میری دعا مجھے نہیں معلوم کہ قبول ہوئی کہ نہیں، اور پھر وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو دعا چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آج نہیں قبول ہوئی کل ہو جائے گی، پرسوں ہوگی، کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، پہلے سے بھی زیادہ اس میں شدت اختیار کریں، زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں. فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کے بارے میں مت پوچھو، کیا نہ پوچھو کہ انہیں کیسی سزا ملے گی. نمبر ایک، وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے، بے شک اللہ کے اوپر کبریائی کی چادر ہے اور نیچے عزت کی چادر ہے. تو جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، متکبر شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا. دوسرے، وہ شخص جو اللہ کے کاموں میں شک کرے. اور تیسرے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا شخص ناپسند ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. تو اس مایوسی سے نکلنا بہت ضروری ہے، ہمیشہ امید سے رہے کہ اللہ ضرور سنے گا. اور جب امید آتی ہے نا دل میں، تو انسان کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے، ایک سکون آتا ہے، ایک خوشی آتی ہے، ایک قوت آتی ہے، اور اس قوت کے ساتھ پھر آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، ورنہ تکلیفیں آپ کو گھیر کے گرا دیتی ہیں اور کسی کام کا نہیں چھوڑتی. پھر اسی طرح دوسری بات یہاں یہ کی گئی 51 میں، کہ جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نعمت دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرتا ہے، حق سے منہ موڑ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے. لیکن پھر جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی انسان کا حال دیکھیں، نعمت ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تکلیف آئی تھوڑی بہت دعا کی اور پھر سخت مایوسی، جب تکلیف دور ہو گئی تو پھر اکڑ گیا، پھر تکلیف آئی پھر وہی مایوسی، پھر دعائیں کرنے لگتا ہے دوبارہ، ورنہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر ایک اعتدال پیدا کرے، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، یعنی تنگی میں صبر اور فراخی میں شکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے، تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. یعنی دو میں سے ایک بات ہوتی ہے نا ہر معاملے میں، مثلا قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر اس میں شک ہو، جیسے پی نا اللہ کے کاموں میں شک، تو اسی طرح کا شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں، یہ سچ ہے بھی کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سچ ہے، حق ہے. اب اگر انسان شک میں رہا تو شامت آئے گی، لیکن اگر انسان اس کو حق مانتا ہے تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے. اسی طرح آخرت، ایک شخص کہتا پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی قیامت، دوسرا کہتا ہے آئے گی. اب اگر نہیں آتی تو جو مانتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر وہ آ گئی تو نقصان کس کا ہے، جس نے اس کو نہیں مانا. تو نہ ماننا اور انکار جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. شک سے نکل جانا چاہیے، ایمان کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کی آیات کو سچا مان لیں گے. کس طرح؟ کائنات میں ان نشانیوں کو دیکھ کر جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اپنے نفس کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے انسانی تخلیق کے جو مراحل تفصیل سے بیان کیے ہیں، سورۃ المؤمنون میں بھی آپ نے دیکھا، اسی طرح سورۃ الحج میں، یہ جو تفصیلات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذاتی طور پر معلوم نہیں تھی، اس وقت پوری دنیا میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن وحی الہی کے ذریعے آپ کو دی گئی. اور آج آپ دیکھیں کہ انسانوں نے جب مختلف طرح کے آلات کے ذریعے یا انسانوں کے پیٹ کھول کے ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو واقعی وہ لوگ اس کتاب کی حقانیت اور سچائی پر ایمان لے آئے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی، کیونکہ 1400 سال پہلے یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے اس کو خود ڈسکور کیا. تو نشانیاں کائنات میں بھی ہیں اور نشانیاں خود ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو، وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ الشورى.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم عسق. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، یعنی اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے. فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت علو اور عظمت کا بھی ذکر ہوا، پھر فرشتوں کی تسبیح کا بھی ذکر ہوا. خاص طور پر جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں، یعنی آپ ذمہ دار نہیں. ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، یعنی جو دعوت مکہ سے شروع ہوئی وہ پوری دنیا تک پھیل جائے، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی یعنی دوست تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. بہت اہم آیت ہے یہ بھی. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کے ذہن، سوچیں، ماحول، علم، ان کے لیولز مختلف ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کے درمیان سوچ کا اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی دین کے معاملے میں، کبھی دنیا کے معاملے میں بھی. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلافات ہیں، کیونکہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، تو ان اختلافات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سچا اور کون نہیں؟ اللہ ہی کرے گا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. تو اس لیے اختلافات کے موقع پر ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اور دوسرے یہ کہ انسان کچھ معاملات کو دنیا میں حل نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ جھگڑے تو پھر دینی کی بنیاد پر لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچ اور سمجھ کے فرق کی وجہ سے اور علم کے لیول کے فرق کی وجہ سے بھی. ایسے میں بھی انسان کو پھر معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور ان معاملوں میں زیادہ بحث مباحثہ اور جھگڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی خرابی تک نوبت نہیں آنی چاہیے. یعنی ڈفرنس مینجمنٹ کیا ہے؟ کہ اختلاف کے باوجود اتحاد رہے، تب اختلافات جو ہیں وہ اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. کہ آپ کی سوچ فرق ہے، مثلا ہسبینڈ وائف ہیں، آپ عورت ہیں وہ مرد ہیں، بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں آپ دونوں میں، دونوں کا دائرہ کار فرق ہے، دونوں کا مزاج اور شخصیت فرق ہے، اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ بہت سی چیزوں میں فرق آئے گا، اختلاف ہوگا، لیکن اس کو مخالفت نہیں بنا لینا چاہیے. یعنی کہ محاذ جنگ کسی کیفیت نہیں اختیار کر لینی چاہیے اس اختلاف کو، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا شخص مجھ سے مختلف ہے اس لیے اس کی بات مختلف ہے، اور اس کے باوجود ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو بیان کر دیں، اس پر انسسٹ نہ کریں کہ نہیں ہوگی بات تو یہی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ پکے گا ورنہ کچھ نہیں پکے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا نہیں دل چاہتا وہ کھانے کو، تو کوئی بات نہیں، دوسرے کا دل چاہ رہا ہے تو آج اس کی بات مان لیں، کل اپنا کچھ کر لیں. یعنی صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بہت سے معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ انسان کی میچیورٹی کی علامت ہوتی کہ وہ اختلافات کو کس طریقے سے حل کرتا ہے. اور اختلافات کے موقع پر لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جانا اور بدتمیزی پہ اتر آنا اور بد اخلاقی پہ اتر آنا، یہ انتہائی ناسمجھی اور امیچیورٹی کا طریقہ ہوتا ہے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. کون ہے وہ؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ، ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور اس علم کی بنا پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا چاہیے. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے، پھر زیادہ دے کے کم کر دیتا ہے، کبھی کم کر کے زیادہ کر دیتا ہے. یہ اس کو پتا ہے کہ بندے کے لیے کیا چیز زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اگر زیادہ رزق مل جائے تو وہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے، تکبر میں حد سے گزر جائیں، سرکش بن جائیں، اور کچھ لوگوں کو اگر فقر میں مبتلا کیا جائے تو وہ ان کے لیے سخت آزمائش اور کفر کا سبب بن جائے. اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور اس سے خیر اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی دین میں اختلاف مت کرو. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں. کس چیز کی دعوت دے رہے تھے آپ ان کو؟ توحید کی. تو یہاں دین سے مراد توحید ہے، قانون نہیں ہے، کیونکہ شریعتیں تو ہر پیغمبر کی الگ الگ تھیں. اصل دین یعنی توحید سب کے درمیان مشترک ہے، اور جب یہ کہا گیا ان اقیم الدین تو اس کا مطلب دین قائم کرنا یعنی اللہ کی توحید اختیار کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں اور کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا ہے. جہاں تک فروعی احکامات ہیں وہ مختلف شریعتوں میں مختلف طرح رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے نماز کا طریقہ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف پہلی شریعتوں میں بھی رہا اور ہماری شریعت کے اندر بھی تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے. یہ چیزیں وہ نہیں جن کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑے کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے دیں اور ایک دوسرے کی عزت احترام اور اس سے محبت کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ شخص کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو. یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ عبادت کے طریقے میں جو فروعی اختلافات، مثلا نماز ہے تو نماز میں آپ دیکھیے زیادہ سے زیادہ دو مکتب فکر میں کیا فرق ہے، رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کا، یا اونچی اور آہستہ آمین کہنے کا، یا اور کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس بنا پر اگر مسجدیں الگ کر لی جائیں اور اس بنا پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے تو یہ ہم سے مطلوب نہیں. اصل جو اختلاف ہے وہ توحید اور شرک کا ہے جس پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر نے اسی کی طرف بلایا اور مشرکین کو یہی بات ناگوار ہوتی ہے کہ آپ ایک رب کی بات کیوں کرتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. کتنی واضح بات ہے یہ. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرے، جس کو ہدایت کی طلب ہو. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے بغیر جہالت کے ساتھ، وہ عام لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے بعد اور وہ خاص لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، علماء کا اختلاف ہوتا ہے. تو اس میں عموماً پھر سرکشی جو ہے یا ایک دوسرے پر زیادتی جو ہے وہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی. ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ میری بات سب سے اہم ہو، وہ مان لی جائے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک، تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. یاد رکھیے جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو پھر جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے کس لیے چنا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس گھر کی یاد کی وجہ سے وہ خالص کیے گئے، چن لیے گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس زندگی کی اور ان سارے کاموں کی ناپائیداری اس کے سامنے رہتی ہے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی توازو پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے کام درست ہونے لگتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ کون سی پائیدار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی پر بھی کوئی زیادتی کی تو اللہ کے حضور جا کر کیا جواب دوں گا. ایک ایک عمل تو لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا. تو اس سے انسان پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے.